أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العظيم. سورہ طہٰ کو اختیار کیا گیا ہے، سوچ رہے تھے کہ کون سا سورہ اختیار کریں. سورت میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات ہیں زیادہ، لیکن اور خاص مضامین بھی ہیں. محبت کا عنصر جو ہے وہ اس سورت میں بہت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ اللہ پاک کے ساتھ میں محبت کا بھی تھا بہت. صوفیہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں محبیت کی تجلی زیادہ تھی، محبت کرنے والا ہونے کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوبیت اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام میں محبیت، پھر اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک خلت کا اور ایک کلام کا. حضرت ابراہیم جو ہیں وہ خلیل اللہ تھے، حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کلیم اللہ تھے. یہ تو کلام پاک جب بھی پڑھیں گے آپ، چاہے قصے کی شکل میں پڑھیں یا اس کے واقعات پڑھیں، جنت و جہنم کی تفصیلات پڑھیں یا احکامات پڑھیں، کچھ بھی ہو، دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کے ربط کو قائم کرنے کے لیے. قرآن کا کام، قرآن پاک کا کام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خالق سے مخلوق کو مربوط کیا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے. قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ بندہ اس سے جڑتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو جو وصول نصیب ہوا تھا وہ اکثر کو قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا تھا. کثرت تلاوت سے وصول اللہ نصیب ہوتا ہے. وصول جو ہے وہ بزرگی کا ایک نشانہ ہے، جہاں جانے کے بعد آدمی کو ولایت ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں، جب حاصل ہوتی ہے تو اس کو وصول کہتے ہیں. ایک اس کا بالکل ادنا درجہ ہوتا ہے، وہ ہر مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے جیسے کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، پیدائشی مسلمان ہو یا بعد میں اس نے اسلام کو اختیار کیا ہو، اسلام لانے کے بعد میں اس میں ایک ولایت ہو جاتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا ولی ہے، اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں. لیکن ولایت خاصہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی کشش اللہ کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت جو ہوتی ہے، جس سے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہے میرے ساتھ. اور شریعت کے امور جو ہیں وہ طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں. اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امور شریعت جو ہے وہ طبیعت میں ڈھل جاتے ہیں. جیسے طبیعی چیزوں کو، کھانے پینے کو، سونے کو، آرام کرنے کو آدمی کی طبیعت چاہتی ہے، ایسے شریعت کے کام کرنے کو طبیعت چاہتی ہے. اور جیسے طبیعی امور کو آدمی انجام نہ دے تو بے چینی ہوتی ہے، ایسے اس کو نہ کرے تو بے چینی ہوتی ہے، تقاضا اس کا رہتا ہے آدمی کو، وہ اس کے جو ایک معنی میں ثمرات میں سے ہے. نوافل کا اہتمام اور ذکر کا اہتمام اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، حضرت صحابہ کو زیادہ تر اسی سے وصول ہوا. اور اس کے علاوہ جو صوفیہ کے پاس میں طور طریق، اذکار، مراقبے، شغل، مجاہدے وغیرہ وغیرہ چیزیں اختیار کی گئی بعد میں، اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی ان کو. اس کے بغیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کام اس سے بنا دیا. اور ویسے غیر اختیاری مجاہدوں سے وہ لوگ بہت گزرے ہیں، جو ہم لوگ اس کا کوئی حصہ بھی نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیر اختیاری مجاہدے ان کے ساتھ میں پیش آئے، صبر برداشت، بھوک پیاس، تنگی کو برداشت کرنا، دشمن کے خوف میں ہمیشہ گھرے ہوئے رہنا، دشمنوں میں گر جانا، دشمنوں کی اظہار آسانیاں، ان چیزوں کا بھی بہت خاص اثر پڑتا ہے. تو وہ تو تھا ان لوگوں کو ساتھ میں. نے اس پر عرض کیا کہ بعض مرتبہ مضامین دیکھنے میں سادے نظر آتے ہیں، لیکن کام تو ایک ہی ہے سب کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ اس میں اپنی بات برابر ڈالتے رہتے ہیں. قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رونمائی ہے مخلوق کے لیے. چیز تو قرآن اے کلام حق شناس، رونمائے رب ناس باجان ناس. قرآن کیا ہے؟ اے کلام کو پہچاننے والے، وہاں روم فرماتے ہیں. قرآن کریم کیا ہے؟ اے قرآن کو پہچان، اللہ کے کلام کو اور حق کو پہچاننے والے آدمی. رونمائے رب ناس، لوگوں کے رب کی صورت کو دکھانا ہوتا ہے، باجان ناس لوگوں کی جان کو، لوگوں کی جان کو لوگوں کے رب کی صورت نظر آتی ہے. روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی معرفت حاصل کرتی ہے اس سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتی ہے. اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے، اور اس اور قرب جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، معرفت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے. سورہ طہٰ بھی انہیں صورتوں میں سے ہے جیسے سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے، جیسے اس کے بارے میں آتا ہے، جیسے سورہ رحمان کے بارے میں آتا ہے. اللہ پاک نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی پہلے فرشتوں میں اس کو پڑھ کر سنایا ہے. بہت خاص فضیلت والی صورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھا کرتے تھے اس کو فجر میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بہت پڑھا کرتے تھے فجر میں. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی صورت بھی یہی ہے. پتہ ہی ہوں گا آپ کو مسلمان ہونے کا سبب جو صورت بنی وہ یہی بنی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے، بہادر آدمی تھے، قوت والے بہت تھے، لیڈر بھی تھے، صاحب فن بھی تھے. فنون حرب جو ہیں، جنگ کے جو فنون ہیں ان سے واقف تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے. عربوں میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے جو پڑھ سکتے تھے. سب ایسے حساب چلتا تھا، اشعر ہا کزا ہا کزا ہا کزا. انہوں نے فرمایا کہ ہماری جو امت ہے وہ امی ہے، نحن امت الامیہ، اور ہمارے پاس لکھنا پڑھنا زیادہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اشعر ہا کزا ہا کزا ہا کزا، مہنا ایسا ہوتا ہے. آپ نے تین مرتبہ جو ہے نا دونوں ہاتھوں کو ملا کے بتایا اشعر ہا کزا ہا کزا ہا کزا، مہینہ اس کو تین وقت کرے تو کتنا ہوتا، مہینہ اتنا ہوتا ہے، ایسا حساب ہوتا تھا عربوں میں. تو فرما اشعر ہا کزا ہا کزا، اس کو بند کر کے فرمایا ہا کزا. تب کتنے ہوئے؟ 29. یہ آپ نے فرمایا ایک وقت آپ نے ویسا کیا تین مرتبہ، اور ایک مرتبہ یہ انگوٹا بند کرتے ایسا کیا تیسری مرتبہ میں. آپ نے بتایا کہ ہم تو ایسا حساب کرتے ہیں، کم لوگ جو ہے نا وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، ہمارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے لکھتے تھے. روزانہ میٹنگیں ہوتی تھیں ان لوگوں کی، بھائی یہ کیا قصہ ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسلام کی دعوت شروع کر دی ہے اور ایک نیا دین لوگوں میں پیش کر دیا ہے، اس سے جو ہے جو مسلمان ہو رہے وہ جو نہیں ہو رہے وہ، ان میں ایک نیا قسم کا ٹگا پھاٹ شروع ہو گیا ہے. باپ بیٹے میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، ماں بیوی میں لڑائی، پورے مکے میں ہنگامہ مچا ہوا ہے. اور سوچا یہ ہے کہ پھر ہمارے معبود بھی برے ہو گئے، ہمارے معبودوں کو برا بھی بولتا ہے. آدمی سب کو برا برداشت کر لیتا ہے لیکن ماں کو، لیکن معبود کو جو ہے نا یہ برائی برداشت نہیں ہوتی. محبت کی نسبت جس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے عقیدت کی، اس کی برائی برداشت نہیں ہوتی. اور محبت کی جو نسبتیں ہیں وہ موقع اور حالات کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. جیسے مشہور ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو ماں کی گالی دی، بوڑھے آدمی کو ماں کی گالی دی. اس نے کہا اس کو گالی بھی دینا نہیں آتا بیوقوف کو. اب بوڑھے آدمی کو ماں کی گالی دی تو کیا ہوگا؟ بوڑھے آدمی کو تو بیٹے کی گالی پہ غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کی محبت کا رخ ادھر ہو جاتا ہے، ادھر وہ خود ہی بوڑھا ہے، اب ماں کی حالت پہ. تو نسبتیں جو ہے وہ ہوا کرتی ہیں. تو پورے مشرقین مکہ کو یہ بڑا پرابلم ہو گیا تھا کہ بھائی معبودان ہمارے معبودوں کو یہ برا بھلا بولتے ہیں. برا بھلا بولتے ہیں مطلب یہ ان کے اندر ان کے ہاتھ میں نفع نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں نقصان نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اجنا والا مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا لے تو یہ اٹھا نہیں سکتا. وہ جب ان کا عیب بھی بیان کیا جاتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے کہ اتنا ان کو بے حیثیت بتا دیا، کتا ان پہ پیشاب کر دو تو کچھ نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے؟ اور کلر بڑھ جاتا ان کا، اور کچھ نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ جب ان کی بے حیثیتی اور ان کا غیر بار ہونا بتایا جاتا تو بڑا ان کو برا لگتا تھا کہ ہمارے معبودوں کو برا بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے بہت بہتر ہے. بھائی مانا کے صاحب ان کے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہیں جس سے دیکھتے ہیں، پتھر میں لکڑی میں آنکھ تو بنی ہے لیکن دیکھتی تھوڑی ہو آنکھ. ہم لوگ آئینی جب سرو نبی، ہاں ایسی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پوچھ رہے ہیں ایسے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں. کان تم نے بنا تو دیا کان کا شیپ لیکن اس کو سنا ہی دے رہا گیا. ایسے ہاتھ ہیں ان کو جس کو وہ پکڑ سکتے ہیں، ایسے پیر ہیں جن سے وہ چل سکتے ہیں. پکار کے دیکھو سنتے نہیں ہو تمہاری. یعنی بڑی عجیب عجیب مثالوں کے ذریعے سے قرآن پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر بھی ان کی ایک غیر معقولیت کو بتا دیتے کہ کیا بےحودگی ہے کہ تم نے پتھر کو تراش لیا، لکڑی کو تراش لیا، تانبے کو تراش لیا، مٹی کو تراش لیا، پیتل کو تراش لیا، سونے چاندی کو تراش لیا، اب اس کے سامنے دنڈوت کرنے لگے. تو صاحب اس سے ہمارا کوئی کام بنے گا؟ اس سے کام بننے کا کیا تعلق ہے؟ تو ایک نام ہے یہ تم نے اپنے طور پر رکھے ہوئے. تو دوسرا مضمون یہ تھا کہ بہت زیادہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا بولتے ہیں. اور تیسری چیز جو ان کو چراغپا کیے ہوئے تھی مکے والوں کو، وہ یہ تھی کہ ہمارے آبا و اجداد کی تضلیل کرتے ہیں، تضلیل بہت سے، یعنی ان کو گمراہ قرار دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس مذہب پہ جب یہ مذہب برا ہو گیا، بتوں کو پوجنا برا ہو گیا، بت برے ہو گئے، تو جو بتوں کے پجاری تھے وہ اچھے کہاں سے رہ جائیں گے سب. تو اس لیے صاحب یہ ہمارے آبا و اجداد غلطی پہ تھے. ارے بھائی یہ سمجھنے آنے والی بات ہے. اور خانہ کعبہ کے متولی ہم ساری دنیا کے معزز ترین لوگوں میں سے ہیں. خانہ کعبہ کے ہم متولی ہیں، ہم سب کو پانی پلاتے ہیں، سب کو حج کراتے ہیں، پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا ہے، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارے سامنے لوگ منہ نہیں کھولتے، نظریں نہیں اٹھاتے. اور یہ ہمارے آبا جن کے ہم نام لیوا ہیں اور ہمارے آبا و اجداد کو یاد نہیں بڑھے، یہ بولتے ہیں کہ صاحب یہ بیوقوف تھے، عقل نہیں تھی ان کے پاس. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا. اللہ نے فرمایا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھو کہ ان کو عقل کہاں تھی؟ جب ان کے پاس عقل ہی نہیں تھی تو پھر ان کے طریقے پر چلنے سے کیا حاصل ہے؟ اگر آبا و اجداد کو عقل ہو اور وہ صحیح راستے پر ہوں تو فالو کرنا صحیح ہے. آبا و اجداد کے طریقے فی نفس ہی آبا و اجداد کا طریقہ برا نہیں ہوتا. اگر آبا و اجداد حق راستے پر ہے تو ان کے تو طریقے پر تو چلا ہی جائے گا. جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ہوں، وتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے طریقے پر ہوں. تو آبا و اجداد اگر ہدایت پر ہوں تو ان کی تو پیروی کی جائے گی. مگر مشرقین مکہ کے آبا و اجداد جو ہے نا وہ ہدایت پر نہیں تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو عقل ہی نہیں تھی تو ان کی بات کیوں مانتے ہوں؟ یہ تین باتوں سے وہ چراغ پاتے. روزانہ میٹنگیں ہوتی تھیں، روزانہ جو ہے نا مشورے ہوتے تھے، مختلف طریقوں سے سوچتے تھے. ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں آج تو میں جو ہے نا ہمت کر ہی لیتا ہوں، تلوار لٹکائی اور چل پڑے. تلوار ایک دم بدلے دیتے غصے میں. مکہ مدینے میں ایک سسٹم تھا پہلے، وہ یہ کہ لوگ قبیلے واری بنیادوں پر جیتے تھے. حمایت قبیلے کی حاصل رہتی تھی کہ اگر کسی ایک قبیلے کے ایک آدمی کو کسی نے چھیڑا یا کچھ کیا تو دوسرے قبیلے وہ قبیلے والے پورے مل کے ڈیفینس کرتے تھے، اس کا بدلہ لیتے تھے. اس لیے کسی آدمی کو چھیڑنا ستانا مارنا آسان نہیں تھا. اس کا بھی بڑا اثر تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے بھی بہت حمایت حاصل تھی. جب تک ابو طالب موجود تھے بہت زیادہ حمایت تھی. ابو طالب نے کہہ رکھا تھا کہ اگر بھتیجے کو، اگرچہ کہ میں اس کے دین پر نہیں ہوں، لیکن میرے بھتیجے کو اگر کسی نے دھکا لگایا تو میری لاش پہ سے وہ گزر سکتا ہے، یہ کہا کرتے تھے. جب تک ہم پورے کے پورے خاندان والے پچھڑ نہیں جائیں گے اور زمین کے جو ہے نا پیون نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک ہم اپنے بھتیجے کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے، یہ کہا کرتے. تو اب اس ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے آج تو میں جا رہا ہوں. راستے میں ایک صحابی مل گئے، انہوں نے پوچھا کدھر ہے؟ تو بولے بس یہ جھگڑا ختم کرنے جا رہا ہوں، یہ روز روز کا. اور دیکھ لیا کہاں جا رہے ہیں. تو پھر وضاحت کی کہ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تو بولے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دوں گا اور ان کو قتل کر دوں گا. انہوں نے کہا، انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی جوش میں ہے، اس کو روکا تو جا نہیں سکتا. یہ البتہ ان سے کہا کہ تم کو دھیان رہنا چاہیے کہ جو ہے حضور کے خاندان والے خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور تمہارے خاندان والوں کا مقابلہ ان کے خاندان والوں کا مقابلہ ہوگا تو تمہارا خاندان نہیں جیت سکتا ان سے. یعنی حضور کے خاندان میں زیادہ بہادر لوگ تھے. خیر انہوں نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. جب آدمی جوش میں ہوتا ہے تو پرواہ نہیں ہوتی. پھر اس کہا کہ وہاں تو خیر بعد میں جانا ہے، مگر تمہاری بہن بھائی کے پاس تو دیکھو ذرا کیا ہو رہا ہے، وہ مسلمان ہو گئے. کہیں گے کیا؟ کہیں گے تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی، تمہارا بہن بھائی بھی مسلمان ہو گیا، جاؤ. وہ سیدھا انہوں نے اپنے گھر بہن کا رخ لے لیا، بہن کے گھر کا رخ لے لیا. وہاں جا کے دروازے پہ دیکھا تو وہاں حضرت خباب بن عرب جو ہے نا یہ دونوں کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے. باہر سے آواز آ گئی ان کو کہ کچھ پڑھا پڑھایا جا رہا ہے. زور سے کھٹکا مارا، زور سے سمجھ میں آ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے. روزن سے دیکھ رہے حضرت عمر کی بہن نے کیا عمر ہے، اس نے اشارہ کر دیا. حضرت خباب جو تھے وہ تو چھپ گئے جا کے، کیونکہ وہ تو رشتے کے نہیں ہیں نا، تو ایک اور نیا مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ چھپ گئے جا کے، ان کے اوپر زیادتی کرنے میں تو ان کو بڑی سہولت ہو جائے گی. تو جیسے اندر آئے تو کہنے لگے تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے ہم کوئی شادی نہیں کر رہے تھے. کہنے لگے کچھ بھی کیسے نہیں کر رہے تھے، میں خود سن رہا تھا، مجھے آواز آ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی، انہوں نے قرآن پاک کے جو حصہ تھا جس کو سیکھ رہے تھے، ایسا قرآن پاک تو چھپا ہوا تو ہوتا نہیں تھا، کوئی چیز ان کو تھی جس کے پاس جس پر وہ لکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے اپنے ران کے نیچے چھپا لیا. کہیں گے نہیں، مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے. وہ جو خبر تھی وہ تصدیق کی تھی ان کے پاس، پکی تھی. تو جب مسلمان ہو گئے بول کے معلوم ہو گیا تو بہن نے سمجھ گیا کہ اب یہ تو تحقیق کر کے آیا ہے، ویسے تو ماننے والا نہیں. چلیے ہاں ہم لوگ مسلمان ہو گئے، جاؤ. جناب بہن بھائی کو خوب مارا، بہن چھڑانے کے لیے گئی تو بہن کو بھی خوب مارا تاکہ بہن سے خون نکلنے لگا. پھر اس کے بعد کہنے لگے تم لوگ اچھا بتاؤ کیا کر رہے تھے. جب وہ روتے ہوئے دیکھا اور جہاں خون بہ رہا تھا بہت زیادہ مظلومیت ہو گئی تو دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے کیونکہ اپنی بہن کو مارا تھا اور جب اپنے خون باہر ٹپکنے لگا تو آدمی کا دل پسیل جاتا ہے. اور عرب تو ویسے بھی خون کے بہت رسیا تھے کہ وہ اپنے خاندانی خون کا بہت احترام کرتے تھے. تو ذرا دل ان کا نرم پڑ گیا تو بولے اچھی باتیں دکھاؤ کہاں ہے کیا ہے وہ چیزیں تم پڑھ رہے تھے. کرنے لگے نہیں دکھاتے تمہارے کو. ارے کیوں نہیں دکھاتے؟ تو بولے تو ناپاک ہے اس لیے نہیں دکھاتے. غسل کرو پھر اس کے بعد دکھائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا بہن کے گھر میں اور پھر اس کے بعد میں جو ہے آئے انہوں نے پھر اپنی طرف سے قرآن پاک کا وہ حصہ ان کو نکال کے دیا. جو قرآن پاک کا حصہ اس وقت حضرت خباب کے ساتھ میں وہ لوگ سیکھ رہے تھے وہ سورۃ طٰہٰ کی شروع کی آئے تھے. اب آتا تو تھا پڑھنا, انہوں نے پڑھنا شروع کیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. جب یہاں تک پہنچے اللہ لا الہ الا اللہ له الاسماء الحسنی تو عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے, اتنے پگھل گیا دل ان کا. اور انداز ہو گیا حضرت خباب کے جو پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ نکل کے آ گئے اندر سے. حضرت خباب جیسے نکل کے آئے حضرت عمر عمر کو دیکھا کہ نرم ہو گئے ہیں تو کہا کہ میں تم کو ایک خوشخبری دیتا ہوں. ارے وہ کیا؟ تو کل میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا سنا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی ایک دن پہلے کہ یا اللہ دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کی توفیق دے کے اسلام کو طاقت دے دے. اللہم آیت اے اللہ اسلام کو طاقت دے دے دو عمروں میں سے کسی ایک کو ایمان کی اسلام کی توفیق دے کر. ایک عمر ابن الخطاب تھے اور ایک عمر ابن ہشام تھا. عمر ابن ہشام ابو جہل کا نام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو جو ہے نا لیڈر تھے پورے مکے میں اور سب ان کے اطراف میں گھومتے رہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر اس حلقے میں لا لے تو بڑی بڑی سہولت ہو جائے گی. تو آج یہ قصہ پیش آ گیا تو بھی سمجھ گیا کہ تمہارے حق میں یہ دعا قبول ہوئی ہے. چلو تم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کرنے لگے کہ چلو چلتے ہیں پھر حضور کے پاس. تو خوشی خوشی لے کے آ گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کیونکہ ننگی تلوار لے کے آ رہے تھے. وہ تلوار جیسی لٹکی ہوئی تھی ویسے چل پڑے وہ. تو وہی تلوار لٹکا کے اپنی گردن میں جا رہے تھے. دار ارقم میں صحابہ جو ہے نا وہ چھپ چھپ کے تعلیم کرتے تھے, چھپ چھپ کے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دار ارقم میں چھپے ہوئے تھے. صحابہ کی ایک بڑی جماعت بھی وہاں پر موجود تھی. تو جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے میں سے دیکھا کہ دور سے آ رہے ہیں اور ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے تو صحابہ نے کہا کہ حضور اجازت دو, لگتا ہے کہ عمر کا کچھ ارادہ گڑبڑ ہے, ہم اس کو وہیں جا کے نمٹ لیتے ہیں. صحابہ بزدل نہیں تھے یا بے ہمت نہیں تھے, ان کو حکم نہیں تھا کہ تم ایمان لائے ہو ابتدائی حالت میں ہو تم خاموش رہو, کوئی مارتا ہے تو مارنے دو, کوئی گالی دیتا ہے تو گالی دینے دو, کوئی گھسیٹتا ہے تو گھسیٹنے دو. باندھ کے اگر گھسیٹے تو بھی ان کو کچھ بولنے کا حق نہیں تھا. ابتدائی اسلام میں اللہ پاک کی حکمت تھی. کچھ نصیحت ایسی تھی کہ ابھی تم کو بس صبر کرنا ہے, یہ نہیں کہ تم طاقتور نہیں ہے مقابلہ نہیں کر سکتے. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مالک جو ہے رسیوں میں پکڑ کے گھسیٹتا تھا اور مارتا تھا کوڑے. حضرت بلال اتنے مضبوط تھے کہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو ملا کے بجا سکتے تھے تیسرے حکم تک. لیکن یہ کہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ تم وہ زیادتی کرتا ہے تمہارے ایمان لانے پر تم خاموش رہو. ابتدائی حکم ہی وہ تھا. اور اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے قرآن پاک میں. یہ جہاد کبیر کا ہے قرآن پاک میں. یا یہ نبی کیا ہو وجاہد ہوں بھی جہادن کبیرا, آپ ان کے ساتھ جہاد کرتے رہیے بڑا جہاد. یہ مکہ مکرمہ کی آیت ہے. یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ آپ ان سے بڑا جہاد کیجئے. اور یہاں پہ بڑا جہاد یہ تھا کہ ان کو تبلیغ کرتے رہو, اپنے دین پہ جمے رہو, ان کی زیادتی پہ خاموش رہو, ان کو سمجھاتے رہو ایمان کی اور اپنے دین پر جمے رہو. اور جب وہ زیادتی کریں, گالی دیں, مارے پیٹیں, کچھ بھی کرے تو تم کچھ مت بولو. یہ تھا مسئلہ. تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ کہیں آدمی حضور پر حملہ نہ کر دے تو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم نمٹ نہ پائے. حمزہ وغیرہ بھی تھے اس وقت موجود. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکر کے تھے عمر کے, یعنی کہ حمزہ یا دوسرے حضرت جائیں تو پھر حضرت عمر سے نمٹ لے سکتے تھے. تو خیر ساتھی صحابہ نے عرض کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ عمر جو ہے نا یہ پگھل چکا ہے. اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کل میری دعا قبول ہو گئی. انہوں نے فرمایا کہ آنے دو اس کو. سنا کہ آئے وہ دروازہ کھٹکھٹایا, ہر دروازہ کھولا گیا تو انہوں نے دروازے میں ہی سے جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دی. صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایسی زور سے تکبیر لگائی کہ پہاڑوں میں آواز گونجی. اتنا ان کو جوش آ گیا. سب جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا تھا تو لوگ مبارکباد دیتے تھے, حج کرتے تھے, سینے سے لگاتے تھے, تو سب صحابہ ملنے لگے ان سے کہ چلو بھائی اللہ نے تم کو توفیق دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے سینے سے لگائے اور اتنا زور سے دبایا کہ عمر فرماتے ہیں کہ میری ہڈیاں ٹوٹنے لگی پسلی کی. پھر چھوڑ دیا. علماء نے یہاں بہت سی باتیں فرمائی ہیں, لیکن اس میں ایک بات اصل میں علماء نے یہ فرمائی کہ اس میں ایک دوسری بات یہ بھی تھی سیکرٹ, بہت سی سیکرٹس کے علاوہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ لڑنا کوئی ایسی بات نہیں ہے, تم میرے سے لڑ نہیں سکتے اگر لڑنے کی بات ہے. تمہارا تو حال یہ کہ اگر میں خالی تمہارے کو دبا دیا تو ختم ہو جاتے. تو حضور تو بہت طاقتور تھے, حضرت عمر کیا تھے, ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بہت زیادہ تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے دبوچا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری تو آ نکل گئی, مجھے تو ایسا لگا جیسے میری پسلیاں میری ٹوٹ گئی ہیں. تو اس کی بات چھوڑ دیا. پھر یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر چلو اچھا ہوا کہ تم اسلام لے کے آئے, بقیہ بری نیت سے اگر آتے تو یہاں پہ کوئی چڑیا پہن کے نہیں بیٹھا ہوا ہے. اب ہم قبر کر رہے ہیں تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ہمارے کو قتل ہی کر دیں گے. بات کا یہ سینس تھا فرماتے ہیں محدثین. واللہ اعلم. غرض یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے. یہ واقعہ پورا انہیں ابتدائی آیتوں کے ساتھ نہیں متعلق ہوں, کہ جیسے انہوں نے یہ آیتیں پڑھی, تھوڑی سی آیتیں پڑھی تھیں, طبیعت پگل گئی. اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے اور بڑی نورانیت ہے. حق تعالی شانہ نے اس میں بڑا اثر رکھا ہے. دیکھیے کلام پاک میں اللہ پاک فرماتے کیا ہیں. فرماتے ہیں طٰہٰ, یہ حروف مقطعات میں سے جس کے مطلب کو نہیں جانا جا سکتا یقینی طریقے پر کہ یہ کس معنی میں ہے. احتمالی طور پر علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں, اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بہت سے مفسرین اس کو حضور کا نام بتاتے ہیں طٰہٰ, اور واقعہ یہ کہ یہ اس کے اندر کچھ معنی بھی رکھے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طٰہٰ کے ذریعے سے خطاب کیا گیا. تو بات کرتے ہیں اس کا ترجمہ ہے یا حبیبی, اے میرے محبوب. طٰہٰ کا ترجمہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ سریانی لفظ ہے جس سے معنی ہوتے ہیں یا حبیبی, اے میرے محبوب کے. ممکن ہے اللہ پاک نے ایسے خطاب فرمایا ہو. اور بات کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تھی, جب آپ رات تمام عبادت کرتے تھے, سورہ مزمل کا دوسرا رکو نازل نہیں ہوا تھا, تو سو جایا بھی کرو. ایک لفظ صحابہ پر حضور پر بڑا عجیب گزرا ہے. قرآن پاک نازل ہونے کے بعد اس کو پڑھنے کو کہا گیا تھا کہ اس کو رات میں پڑھا کرو اور دن میں اس کی تبلیغ کیا کرو. یہ نہیں کہا گیا تھا کتنی دیر پڑھنا ہے, تو پوری رات پڑھتے تھے. ایک سال تک صحابہ پوری رات نہیں سوئے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے یہ فرمایا تھا کہ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے, دن کی تکان الگ اور رات کی یہ تکان الگ, تو آپ پیر جو ہے اپنے اٹھا لیا کرتے تھے. ایک پیر اٹھا لیا, دوسرا رکھ دیا, پھر دوسرا تھک گیا تو دوسرا جس کو اٹھا لیا تھا اس کو رکھ دیا, پھر پہلا تھک گیا پہلا اٹھا لیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے اترتے ہی سب سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے دونوں پیر زمین پہ رکھ دیجیے. تو طٰہٰ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے دونوں پیر زمین پہ رکھ دیجیے. سریانی لفظ کے اعتبار سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ اس طریقے سے کر کے بتایا ہے. مگر یہ سب جو ہے نا احتمالی مطلب ہے, احتمالی مطلب غیر یقینی مطلب ہے, کیونکہ غیر یقینی مطلب متشابہات کا نہیں معلوم ہوتا. اور یہ غیر یقینی مطلب جو بعضوں نے بیان کیے سوچے گئے اس لیے بیان کر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو کوئی آدمی کوئی غلط مطلب نکال کے نہ بتائے کہ یہ مطلب ہے. احتمالی مطلب مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے متاخرین علماء بعد والوں نے اختیار فرمایا تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو بچایا جائے اور کہا جائے کہ اگر کوئی مطلب ہو سکتا ہے تو شاید یہ مطلب ہو شاید یہ مطلب ہو. کیونکہ جب متشابہات میں سے ہے تو کوئی بدنیت آدمی کوئی غلط مطلب بھی نکال سکتا ہے, لوگوں کو بول سکتا ہے کہ نہیں اس کے اندر تو یہ بات رکھی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. اس لیے ایسے مطالب بیان کیے جاتے ہیں. اس زمانے میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بہت سی چیزیں یوز کی جانے لگی تھیں, آج بھی پیچھے ہو رہی. غرض یہ ہے کہ تین صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو مفسرین ترجیح دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا. پھر اس کے بعد فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں مصیبت میں پڑ جائیں, اس لیے نازل نہیں کیا. کیونکہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو پوری پوری رات کھڑے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں اس کو, دن میں تبلیغ بھی کر رہے ہیں, پیروں میں ورم آ رہا تو ایک پیر اٹھا رہے تھے دوسرا پیر رکھ رہے ہیں، یہ مشقت مت کرو. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مشرقی نے مکہ میں کہنا بھی شروع کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہ یہ دیکھو ان سے قرآن شریف کیا نازل ہوا، مصیبت آگے بیچاروں پہ، نہ دن کا چین ہے، رات کا نہ رات کا چین ہے ان کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں قرآن پاک اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں. مشرقین مکہ نے یہ بھی کہنا شروع کیا تھا کہ چونکہ معبودوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے ان کی طرف سے، لہذا اس کی محرومی میں، اس کی نحوست میں ان لوگوں پہ یہ مصیبت ہے کہ ان کی چینی نہیں ہے. اس طرح کی بات ہے، جتنی منہ اتنی بات، جب مخالفت سے آتا ہے آدمی تو طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. اس طرح کی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ سب کو معلوم ہے کہ یہ بولتا نہ بولتا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے تبلیغ کی پوری محنت فرماتے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پورا لگاؤ رکھتے، یعنی دن میں محنت کرتے دین کی دعوت کی. اور اس محنت میں ظاہر ہے کہ جب اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تو وہ صالح دین کا ہی کام ہے، وہ اللہ کا ہی کام ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں میں مشغولیت چاہے ہماری وجہ سے ہو، پھر بھی آپ ہمارے سے جو کنسلٹ ہے وہ بالکل الگ بھی رکھا کریں. فلا فرق تفرقوا الى ربک فرغب، آپ اپنے رب کی طرف بھی راغب رہیں پوری طرح. تو یکسوئی کے وقت میں، تنہائی کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ پاک کی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے. پلس اس کے ساتھ میں یہ تھا کہ آپ انتہائی شفیق تھے اور انتہائی رحم والے تھے. تو لوگوں کو تبلیغ کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، ہمیشہ لوگ الٹا جواب دیتے تھے، رسپانس غلط دیتے تھے، بے عزتی کا معاملہ الگ کرتے تھے، تکلیف الگ پہنچاتے تھے، مار دینا، تھوک دینا، پتھر مار دینا، گالی گلوچ کر دینا، نفرت کا اظہار کر دینا، یہ تو ہوتا ہی تھا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ ایک تو میں ان کے ساتھ خالص ہمدردی کر رہا ہوں، اور دوسرے یہ کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں میری بات کو تو ان کا انجام کیا ہوگا. کیونکہ وہ ایک ایسی حقیقت نبی پر کھل جاتی ہے کہ اگر اس نے میری نہیں مانی تو یہ تو جہنم میں جائے گا سیدھا. جو نبی کی نہیں مانتا وہ جہنم میں جاتا ہے. تو یہ جو جہنم کا ایندھن بن رہے تھے اس پر آپ کودتے تھے. تو فزیکلی طور پر آپ تھکاتے ہی تھے اپنے آپ کو، لیکن روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ضیق میں آ گئے تھے. بہت زیادہ تنگی آپ پر ہو گئی تھی، کیونکہ ابتدا میں لوگ مسلمان ہو ہی نہیں رہتے، ہو ہی نہیں رہتے. کتنی محنت کرو کام بنتے ہی نہیں، کتنی محنت کرو کوئی مانتے ہی نہیں. شروع میں جو ہو گئے سو ہو گئے. بقیہ یہ ہے کہ کوئی جو آ گیا اسلام میں وہ تو جاتا نہیں تھا، لیکن جس رفتار سے بڑھنا چاہیے تھا تعداد، اس رفتار سے تعداد بڑھ نہیں رہی تھی. لوگ مانتے نہیں تھے. آپ چاہتے تھے کہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسلام قبول کریں، لوگ مانتے نہیں تھے. اس پر آپ کو بہت زیادہ اذیت ہوتی تھی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن پاک آپ پر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یا آپ ہلاک ہو جائیں یا آپ تھک جایا کریں یا ایک مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، یہ نہیں. لفظ شقا جو ہے وہ اصل میں سعادت کے مقابلے میں آتا ہے. شقا ان کے معنی بدبختی کے ہیں اصل، اور نحوست کے ہیں، اور سعادت کے معنی نیک بختی کے ہیں، کامیابی کے ہیں. یہ قرآن پاک میں یہ لفظ بہت جگہوں پر آتا ہے. اور آخرت میں بالخصوص انسانوں کو یہ دو ہی حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، ایک انسانوں کی قسم سعید کہلائے گی اور ایک انسانوں کی قسم شقی کہلائے گی. سمجھوں شقیوں یوم تقوم الساعۃ، جس وقت قیامت قائم ہوگی تو لوگ جو ہے نا یا تو شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے، یا ہمیشہ کے لیے محروم کیے جائیں گے یا نہیں. یہ شقاوت جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، دنیا کی قسم کی ایک شقاوت ہوتی ہے، آخرت کی قسم کی ایک شقاوت ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں سعادت جو ہے نا وہ بھی دو قسم کی ہے، دنیا کے لیے ان کی بھی سعادت ہوتی ہے، آخرت کے لیے ان کی بھی سعادت ہوتی ہے. اور دنیا کے لیے ان کی سعادت یہ تین قسم کی ہے، آخرت کی بھی تین قسم کی ہے. پہلی دو اس کی قسمیں ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اور دوسری اس کی قسمیں ہیں دونوں اعتبارات سے. اس کے اندر تین تین ہوتے ہیں، ایک سعادت ہوتی ہے جسمانی، اور ایک سعادت ہوتی ہے نفسانی، اور ایک سعادت ہوتی ہے بیرونی، دوسری چیزوں کو دے کر. ایسے ایک شقاوت ہوتی ہے جسمانی، اور ایک شقاوت ہوتی ہے نفسانی، اور ایک شقاوت ہوتی ہے بیرونی چیزوں کی ذریعے سے. اور یہ دنیا میں بھی ہوتی ہیں یہ تینوں قسمیں، اور آخرت میں بھی ہوتی ہیں یہ تینوں قسمیں، سعادت کی اور شقاوت کی. یہاں اس آیت مبارکہ میں دنیاوی اعتبار سے جو پہلی قسم ہے جسمانی اعتبار سے مشقت میں پڑ جانا یا نقصان پہنچ جانا وہ مراد ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے نہیں اتارا ہے کہ آپ جسمانی اعتبار سے مصیبت میں پڑ جائیں اور مشقت میں پڑ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کی صورت میں واقعہ قرآن پاک کی جو ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قرآن پاک دنیا کے اعتبار سے بھی شقاوت سے آدمی کو بچاتا ہے، جسمانی مشقت سے بھی بچاتا ہے، نفسانی مشقت سے بھی بچاتا ہے. جانی نفسانی سے مطلب جانی، جانی مشقت سے بھی بچاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیرونی مشقتوں سے بچاتا ہے. قرآن پاک میں برکت ہے, جب قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا ہوگا اس کی برکتیں ہوں گی, تو جو باہری آؤٹ سائڈ میں جو انسان کے ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ پاک اس کے فیور میں کر دیتے ہیں. سعادت کا باعث ہے قرآن پاک, آخرت میں تو تینوں قسم کی سعادت کا باعث ہے ہی, جسمانی اعتبار سے بھی, جانی نفسانی اعتبار سے بھی, اور بیرونی اعتبار سے جنت کی نعمتیں ہوں گی, تو ظاہر ہے کہ وہ سعادت ہی سعادت ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکت سے تینوں سعادتیں عطا فرماتے ہیں, جانی سعادتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور جسمانی سعادتیں بھی عطا فرماتے ہیں, بیرونی نعمتیں جو کچھ اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں ان سے راحت ملتی ہے. راحت, سعادت کا تعلق راحت ملنے سے ہے, یاد رکھ لو. اگر سامان آدمی کے پاس میں بہت ہے لیکن اس سے اس کی راحت نہیں ہے تو یہ سعادت نہیں. سامان چاہے کم ہے لیکن وہ اس کے کام کا ہے, اس سے اس کو سکون ہے, تسلی ہے, تو یہ جو ہے نا یہ سعادت کا حصہ ہے. جیسے ایک حدیث شریف ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی سعادت میں سے چار چیزیں ہیں دنیاوی اعتبار سے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اچھی بیوی ملی ہو. سب جانتے ہیں اس کو کہ اگر اچھی بیوی نہیں ملی تو آدمی کتنی الجھنوں کا شکار ہوتا, اور اگر اچھی بیوی مل گئی تو اس کو کتنی راحتیں ہیں. اور سمجھا دوسرا یہ کہ اس کو اچھا گھر ملا ہوا ہو, راحت کشادہ مکان اس کو ملا ہوا ہو. اور تیسری سعادت یہ کہ اس کو اچھی سواری میسر ہو. اور چوتھی یہ کہ اس کی عمر میں برکت ہو. عمر زیادہ ملے, بیوی اچھی مل جائے, مکان اچھا مل جائے, سواری اچھی مل جائے. اب ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں گے ان سب کا تعلق راحت سے ہے, نفسانی اعتبار سے بھی سکون اور فزیکلی اعتبار سے بھی آدمی کو راحت ہوتی ہے. اور یہ جو باہر کی نعمتیں ہیں انسان کے جسم سے ہٹ کر, ان سب سے استفادے کی شکل یہی ہے کہ آدمی کے پاس یہ چیز ایسی طرح سے حاصل ہو کہ اس میں اس کو سہولت ہو سکے. مکان تنگ ہے, گرمی آ گئی الگ پریشانی, سردی آ گئی الگ پریشانی, بارش ہو گئی الگ پریشانی, ٹپک رہا ادھر سے آ رہا ادھر سے ادھر, نالیاں بھر جا رہے ہیں, پانی بار بار آ جا رہا, ایک پریشانی رہتی ہے ہمیشہ. مکان کی تنگی بڑا بور کرتی ہے آدمی کو. باہر تو آدمی بہت اچھا دکھ سکتا ہے لیکن گھر میں جاتے پریشان ہوتے رہتے. تو کشادہ مکان اگر اللہ پاک میسر فرما دے راحت کے ساتھ میں حلال طریقے پر, تو بڑی نعمت ہے یہ, بڑی راحت رہتی ہے آدمی کو, زندگی بھر کے لیے بے فکری ہو جاتی. سواری آرام دہ ہونا, سواری کا آرام دہ ہونا بڑی نعمتوں میں سے ہے, یہ اچھی سواری کا آدمی کو حاصل ہو جائے. اور اچھی بیوی راحت ہوا کرتی ہے. اور عمر اگر مل گئی تو اس راحتوں سے فائدہ حاصل کر کے ذخیرہ آخرت کرے گا. سب چیزیں تو تھی لیکن پھٹ بول کے مر گئے تو کیا فائدہ, فائدہ کیا ہوگا آدمی کو. تو دنیا کی لائن میں بھی سعادتیں ہوتی ہیں, آخرت میں بھی سعادتیں ہوتی ہیں. اور دنیا میں بھی شقاوتیں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی شقاوتیں ہوتی ہیں. اگر دنیا کے اندر آدمی کو اس کی بیرونی نعمتوں سے, جو باہر میں نعمتیں حاصل ہیں ان سے, ایک بات اور یاد آ گئی سعادت ہی پر, اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کا تعلق ان تینوں چیزوں سے کیا ہے. دیکھیے آپ, عورت کسی چیز میں نحوست نہیں ہے مگر تین چیزوں میں, عورت میں نحوست, مکان میں نحوست, اور گھوڑے میں نحوست. گھوڑے ہی سواری تھی, یاد ہوگا آپ لوگوں کو, حدیث آپ کی پڑی ہوئی ہوگی. حضور نے فرمایا کہ تین چیزوں میں نحوست ہوا کرتی ہے, عورت میں نحوست, مکان میں نحوست, اور گھوڑے میں نحوست. کیونکہ سعد اور نحس کا تعلق زمانے جاہلیت کے عقیدوں سے تھا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے مجموعی طور پر یہ فرمایا کہ سب دن اچھے ہوتے ہیں, سب جگہیں اچھی ہوتی ہیں, سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں, کوئی زیادہ اچھی کوئی کم اچھی ہوتی ہیں. صرف انسانوں کے لیے جب عذاب کے دن آتے ہیں تو وہ منحوس ہوتے ہیں, اور انسانوں کی بدعملی وہ منحوس ہوتی ہے. اس وجہ سے علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ نحوست دنیا میں نہیں ہے, دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے, لیکن اگر ہوتی تو ان سے ہوتی. نحوست دنیا میں نہیں ہے لیکن اگر ہوتی تو وہ ان تین میں ہوتی, کہ ان چیزوں سے تعلق. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں چونکہ اس طرح کی بات نہیں ہے, اس کو اس معنی میں لیا جائے گا کہ چونکہ یہ انسان کے احوال سے ریلیٹڈ ہیں یہ تینوں چیزیں, انسان کے حالات سے, اور یہ دوسری چیزیں ہیں تینوں کی تینوں, اور ان کی اپنی قسمت بھی ہے. ایک انسان کی اپنی قسمت ہے, ایک اس کی اپنی بھی قسمت ہے. تو جب یہ قسمت اس کی قسمت کے ساتھ میں ملے گی تو اگر وہ خراب قسمت کی ہے تو اس کا اثر اس پہ پڑے گا نا, اگر وہ اچھی قسمت کی ہے تو اس کا اثر اس پر پڑے گا. گھوڑا ہے اس کی اپنی قسمت ہے, سواری ہے اس کی اپنی قسمت ہے. اس لیے جیسے آدمی نئی سواری خریدے تو کیا پڑا جاتا ہے, اصل کا خیر رہا وہ خیر ماں جبلتا ہو رہا, اور شر رہا وہ شر ماں جبلتا ہو علیہ.
وہی پڑھنا پڑتا ہے جو دلہن سے پڑھنا پڑتا ہے، وہ بھی وہی ہے، وہ تینوں چیزیں یہاں پہ جڑی ہوئی ہیں. اصل میں یہ دلہن کے اوپر پڑھنے کی دعا ہے نا. یہ اس میں علماء نے فرمایا کہ نئی سواری کے لیے بھی یہی دعا ہے، نئی گاڑی خریدی گئی ہے، نئی کچھ لیا گیا، اور جب آدمی دلہن کو اپنے گھر میں لائے تو بھی اس کو اس کے سر کے بال پکڑ کے یہ پڑھنا ہے، مگر ایسا نہ پکڑے کہ ایک وہاں پہ ایک نیا تماشا ہو جائے، جھگڑا شروع ہو جائے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں. محبت کے ہاتھ پھیر کے آدمی پڑھ رہے اصل کا خیر رہا وہ خیر ماں جبلتا ہوں لا، اللہ میں آپ سے اس کا خیر مانگتا ہوں، اور جس خیر پر آپ نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی اس کی پیدائش میں جو خیر آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ مجھے چاہیے. وہ اصل کا منشر رہا وہ شر ماں جبلتا ہوں علیہ، اور اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور اس کی جبلت میں جو شر ہیں ماں جبلتا ہوں جن چیزوں پر یہ پیدا کی گئی اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو چونکہ اس کی اپنی بھی ایک قسمت ہوتی ہے، اگر وہ انسان کے ساتھ میں ریلیٹ کرتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اثرات سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. گاڑی کی اپنی ایک قسمت ہوتی ہے، جگہوں کی اپنی ایک قسمت ہوتی ہے. اسی وجہ سے بعض مرتبہ خود آدمی محسوس کرتا ہے کہ آپ جب سے یہ مکان لیا چکر میں ہی ہے، جب سے یہ گاڑی لی چکر ہی چکر ہے. اسی لیے اگر گاڑی سوٹ ہے کسی کو حتی الامکان اس کو نکالنا نہیں چاہیے. پتہ نہیں آئے گی تو اس کے اپنے کیا حالات ہیں نہیں معلوم. یہی چیز سب دوسری چیزوں میں بھی لاگو ہے. تم تو ہر یہ ایک بات آ گئی ذہن میں، شقاوت اور سعادت پر تو میں چل پڑا ادھر. اب یہ کر رہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشا، مگر اس لیے نازل کیا ہے، جو مقصد ہے نازل کرنے کا وہ یہ ہے کہ نصیحت لے لے وہ آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. ڈرنے والوں کو نصیحت مل جائے، راستہ مل جائے کہ کس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں. کیونکہ انبیاء کی تعلیم کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کو جاننا ممکن نہیں تھا، اور انبیاء پر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہوتا ہے. بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، لیکن بعض اعمال بعض شیون ایسے ہیں کہ وہ موجب ہیں جہنم میں داخل ہونے کے اور سزا کے، اور بعض چیزیں اس میں سے ایسی ہیں کہ وہ سبب ہیں جنت میں داخل ہونے کی اور انعام کی. انسان کی زندگی میں ہزاروں نے لاکھوں کی شکل میں ہیں، یہ انسان کی اعمال ایکٹیویٹیز جو ہے نا ہزاروں نے لاکھوں کی شکل میں یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے اس کا ہر ایک کا ایک راستہ بنا ہوا ہے. اب یہ اتنی باری چیز تھی کہ اگر نبی کے ذریعے بغیر انسانوں پر اس کو چھوڑا جاتا تو کبھی بھی انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اللہ نے اپنے نبی پر اپنا علم اتارا ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنا علم اتارا، اس کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی. تو قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہ کس کا انجام اچھا ہو کس کا انجام برا ہوتا ہے اس کو بتانے کے لیے ہے یہ قرآن پاک. اللہ تذکرۃ لمن یخشا، ڈرنے والوں کے واسطے نصیحت کے لیے یہ قرآن پاک ہم نے اتارا ہے. پھر اللہ پاک اپنے قرآن پاک کی عظمت کو اور اپنی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، یہ نازل کی گئی ہے کتاب اس ذات کی طرف سے جس آسمانوں کو جس نے زمین کو جس نے پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو جس نے پیدا کیا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، قائم ہے. وہ ایسی ذات ہے کہ وہ رحمان ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ وہ عرش پر قائم ہے، عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، اس کے اوپر کافی تقریب اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے. یہ بھی متشابہات میں سے ہے. مفسرین اس کو فرماتے ہیں کہ ایسا عقیدہ بناؤ کما یلیق بشانہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستوی ہونا جیسے ان کی شان کے لائق ہے. تھوڑا فکر کریں ساتھ بہنوں والے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو حرج نہ ہو، بیچارے سن سکیں. صوفیہ اس میں جو کلام کرتے ہیں تو وہ بڑا عجیب و غریب ہے اور بہت تفصیلی بھی ہے، لیکن ایک جملہ یاد آ گیا تو میں سنا دوں اس کے بارے میں، اور جو انہوں نے اس کی تقریر سنی ہوئی ہے اس کو ان کو اندازہ ہو جائے گا. اللہ پاک نے اپنا ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ رحمتی وسیعات کل شیء، میری رحمت جو ہے نا وہ ہر چیز کو وسیع ہے. رحمتی وسیعات کل شیء، میری رحمت وہ ہر چیز کو وسیع ہے. اور اللہ پاک کی رحمت اللہ پاک کی صفت رحمان سے ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے اس لیے رحمت فرماتے ہیں. اور عرش جو ہے نا وہ پوری کائنات کو کنٹرول کرنے کی جگہ ہے. عرش جو ہے وہ پوری کائنات کو کنٹرول کرنے کی جگہ ہے، جہاں سے پوری کائنات میں احکام چلتے ہیں. کائنات وہیں سے شروع ہے، بگن ہے، ابتدا اس کی وہاں سے. اس کے اوپر کیا ہے نہیں معلوم. اس کے اوپر عمائی عما ہے، عما کہتے ہیں کیسے فضائے عام کو، ایک اندھیرے کو کہ جس کے اندر کچھ نہیں جانا جا سکتا, وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ عرش ہے, کرسی ہے, آسمان تو آٹھ آسمانیں ہیں, پھر جنت ہے, پھر جہنم ہے, پھر آگ کا کورا ہے, پھر عناصر اربع ہیں, پانی, مٹی, آگ, ہوا, یہ مخلوقات ہیں, دریا, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب عرش کے بعد سے چلے ہوئے ہیں. تو مفسر صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے وہ متجلی ہے عرش پر, اور چونکہ وہاں سے یہ چیز چل رہی ہے تو رحمت کی وجہ سے یہ سارا نظام ہے, ورنہ اللہ کو غرض تو نہیں ہے نا کسی سے کچھ. وہ تو غنی عن العالمین ہے, اللہ غنی عن العالمین, اللہ پاک سارے عالم والوں سے غنی ہے, ان کو کسی کی حاجت نہیں. انہوں نے آسمان و زمین کو اپنی کسی ضرورت کے لیے نہیں پیدا کیا, ان کو بزنس کرنا تھا, دھندا کرنا تھا, پیسے بنانے تھے, رہنا تھا ان کو. جنت انہوں نے اپنے راحت آرام کے لیے نہیں بنا لیا کہ عالیشان محلات بنا کے میں خود اس میں رہوں گا. اللہ پاک سبحان ہے, تو بری ہے قید زمان سے, تو بری ہے قید مکان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہیں, جسم و جسم کے تقاضوں سے, لوازمات سے, سب سے اللہ پاک پاک ہوتے ہیں. اس لیے محض ان کی رحمت سے کائنات وجود میں آئی بھی ہے, اور اسی رحمت کی وجہ سے کائنات کے اوپر اللہ پاک کے عوامل چلتے رہتے ہیں. تو بہت سے اسماء و صفات اللہ پاک کے ہیں, لیکن اس میں رحمان ایک ایسی صفت ہے کہ اس کی تجلی سے کارخانہ عالم چل رہا ہے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوا, رحمان عرش پر مستوی ہے. یہ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت یہ بتاتے ہیں کہ یہ کبھی ذہن میں نہیں رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ایسا بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تخت پہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو عرش پر تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہوگا تو تخت اس سے بڑا ہوگا,